وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله رب العزة کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں اور محبوب رکھیں گے. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے یہ تلاوت اس آیت کو فرمایا کہ دیکھو، یحب جو ہے وہ مضارع ہے، اور مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں. ارے مفتی صاحب ادھر آئیے نا، اچھا لگتا ہے نا، قریب آ جائے ادھر. آئیے، یہ دیکھیے جگہ ہی جگہ ہے، آپ تھوڑا اور ادھر ہو، جگہ بن گئی نا ماشاءاللہ. فرمایا کہ یحب مضارع ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے مضارع کے اندر دو زمانہ ہوتا ہے، حال یعنی پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ موجودہ زمانہ، اور استقبال یعنی آئندہ، فیوچر اور مستقبل کا زمانہ. یہ جو یحبو ہے اس کے اندر دونوں زمانہ ہے، لہذا اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے. اب ترجمہ مکمل ہوگا، اور اس محبت کے لیے جو اس عطائے محبت کے لیے جو ادائے محبت ہے، اس عطائے محبت کے لیے جو ادائے محبت ہے وہ ہے توبہ. یہ وہ ادائے محبت ہے. آہ، میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، کیونکہ مچھلی کو پانی سے بہت محبت ہے. فرمایا عاشق اپنے محبوب کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے. لہذا گناہ سے توبہ کرنے میں دیر کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ کسی آدمی کے کپڑوں میں یا اس کے جسم میں کوئی غلاظت اور گندگی لگ جائے اور وہ اس میں کو دھونے میں تاخیر کرے. وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کبھی کپڑوں کے اوپر چائے گر جاتی ہے، تو خود وہ اور حاضرین مجلس تاکید کرتے ہیں کہ جلدی سے دھو لو، ورنہ دھبا بعد میں چھوٹے گا نہیں. جب چائے گرتی ہے تو فوراً دھوتے ہیں اس کو، ہر آدمی اہتمام کرتا ہے. یعنی ہمیں چند سو روپے کے یا ہزار کے کپڑوں کی اتنی فکر ہے کہ جیسے ہی چائے گری اس کو فوراً دھوتے ہیں. تو میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، اگر بربنا بشریت کمزوریوں کی وجہ سے اگر خطا ہوتی ہے، گرتے ہو، پھسلتے ہو، تو گٹر میں گرے مت رہو، پڑے مت رہو، فوراً توبہ کرو. وہ ادائے محبت ہے کہ جس پر اللہ تعالی کی طرف سے محبت کا وعدہ ہے، اللہ تعالی کی محبوبیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کتنے, یعنی اس کے اندر کتنی رحمت, شفقت, عنایتیں اس آیت میں پوشیدہ ہیں کہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں اور رکھیں گے. لیکن توبہ ایک ہے, توبہ اس کو کہیں گے تائب, یعنی کبھی توبہ کر لی تو وہ تائب ہے, اور ایک ہے تواب, اس کا ترجمہ ہے کثیر التوبہ, بہت توبہ کرنے والا. لہذا اللہ تعالی نے جو اپنی محبوبیت توبہ پر رکھی وہ تواب کے لیے رکھی. ایک ہے کبھی کبھی آنا, ایک ہے کبھی کبھار, اور ایک ہے سدا بہار. ایک ہے کبھی کبھار اور ایک ہے سدا بہار. اس لیے میرے مرشد, میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صحبت سے قلب کو بہار عطا فرماتے ہیں. تعالیٰ فرماتے ہیں جو کبھی کبھار آتا ہے وہ سدا بہار نہیں ہوتا. سدا بہار اگر بننا ہے تو تواب بنے, تائب نہیں. نعمت ہے تائب ہونا, لیکن تواب کی بات ہی کچھ اور ہے. اور تواب کیا ہے؟ کثیر التوبہ. دیکھیے, ایک وضو سے اگر کسی آدمی کا وضو ہے, ظہر میں وضو کیا عشاء تک پڑھ سکتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹا, پڑھ سکتا ہے وہ, صحیح ہے نا. لیکن شریعت نے ایک تعلیم دی کہ اگر تم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لو تو یہ مستحب عمل ہے, ضروری نہیں ہے. اس میں درجہ زیادتی سے کبھی کھانا کھاتے ہیں, کہتے ہیں یار اگر بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے ہری مرچوں کا, تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہری مرچ مل جائے تو کیا مزہ آ جائے. مرچیں ڈلی ہوں گی, اوپر سے لیمو بھی نچوڑیں گے. نہاری خود کافی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ نہاری میں اگر لیمو بھی نچڑ جائے, پھر اس میں ادرک ڈال دو, اس میں جلی ہوئی پیاز ڈال دو, ارے صاحب کیا بات ہے. حالانکہ وہ نہاری اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ نہاری پہلے بھی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ذرا نشہ اور تیز ہو جاتا ہے, ذرا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, میرے مرشد, میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں گناہ کر کے توبہ کی یہ تو ہے ہی, لیکن فرمایا کہ کمال محبت یہ ہے کہ گناہ نہیں کیا پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. یہ عشق کی بات ہے. مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ, جو کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم, قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے, خاص بہت خدمت کی حضرت کی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی جو حس تھی وہ بہت بہت نازک, اور یعنی اس سے مراد بہت لطافت تھی, اس میں لطیف الحس تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیے, شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, حضرت گنگوئی کی بینائی ضائع ہو گئی تھی, نظر نہیں آتا تھا حضرت کو. فرماتے کہ میں کمرے میں داخل ہوا, شیخ الحدیث صاحب, حضرت کی آنکھیں نہیں, نظر نہیں آتا. جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا, فرمایا کہ لگتا ہے کوئی بچہ, حضرت اس سے چھوٹے تھے شیخ الحدیث صاحب. فرماتے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کمرے میں داخل ہوا ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ عام آدمی, جو بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے, اس کی نبض کی جو رفتار ہے وہ 70-72 کے قریب ہے کہ نہیں, اور بچے کی 80 سے بھی زیادہ, 90 سے بھی زیادہ ہوتی ہے ان کی رفتار. عام آدمی کی 72 اور بچے کی رفتار 90 سے زیادہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس کے سانس لینے سے پتا چلا, رفتار سے پتا چلا کہ کوئی بچہ کمرے میں داخل ہوا ہے. کتنے لطیف الحس اور لطیف المزاج, اندازہ کیجئے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو ذرا بدبو آتی تھی, بدبو سے تکلیف ہوتی تھی, اور اسی لیے ہے شریعت کا ذوق ہے صفائی کا, اہتمام ہو. صاف ستھرے کپڑے پہنے. قیمتی پہننا قیمتی پہننا یہ نہیں, صاف ہو, چاہے کم درجے کے ہوں لیکن کپڑے صاف ستھرے ہوں. خوشبو کا اہتمام, لیکن خوشبو خوشبو ہو, ایسی خوشبو نہ ہو کہ سب کی ہوشیں اڑا دے. پتہ چل جائے جب وہ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے باقی سارے آخری صفوں میں چلے جائیں. اس لیے مسئلہ یاد رکھیے گا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خوشبو سے انکار نہ کرنا چاہیے, یہ سب نے سنی ہے نا. لیکن اگر ایسی خوشبو ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ لگائی تو کم از کم 3 دن سر میں درد رہتا ہے, ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ بازوں کا ذوق, پھر ان کو اتنی سخی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ خوشبو سب کو لگاتے ہیں, اگر کوئی منع بھی کرے اس کو بھی نہیں چھوڑتے, اور پھر اگر کوئی منع کرے تو اس کو حدیث شریف سنا دیتے ہیں کہ جی حدیث شریف میں ہے کہ خوشبو سے انکار مت کرو. تو میرے پیارے دوستو, کچھ اس میں ذرا سمجھنے کی چیز ہے. ایک تو یہ کہ خوشبو لگانے سے پہلے پوچھ لے, نمبر ایک تو پوچھے کہ جناب آپ کی طبیعت ہے اس کی کہ نہیں, کیونکہ اس بیچارے کی اگر طبیعت نہ ہو, کیونکہ ہر ایک کا ذوق مختلف ہوتا ہے, بعضوں کو ہلکی خوشبو پسند ہے اور بعضوں کو تیز ہو, ٹھیک ہے وہ لگائے. لہذا اسے پوچھ لے, بھائی آپ اگر آپ کہیں تو یہ خوشبو میں آپ کو لگا دوں, وہ انکار کر دے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ انکار لازم نہیں آئے نا, حسن میں طبیعت نہیں ہے. اور اگر کوئی پھر بھی زبردستی کرنا چاہے تو انکار پھر بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اذیت ہوتی ہے, اور اذیت سے بچنا, اذیت دینا مسلمان کو یہ حرام ہے. لہذا بعض خوشبو سے اذیت ہوتی ہے, ذوق نہیں ہے نا مختلف. میرے پیارے دوستو, صاف ستھرا رہنا یہ شریعت کا مزاج ہے. اس پر ایک بات یاد آئی, ایک واقعہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا, تو وہ ایک مسجد میں آیا تو مسجد کا وضو خانہ میلا کچیلا گندا کچرا وغیرہ. اس نے آ کر کہا کہ بھائی ذرا اس کی صفائی وفائی کا اہتمام کر لیا کرو. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا ابھی تک تیرے اندر سے انگریزیت نہیں گئی, بڑا صفائی صفائی کا تجھے خناس چڑھا ہوا ہے, ابھی کا تیرے اندر انگریزیت موجود ہے. وہ بیچارہ بڑا دل برداشت ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. حکیم الامت کو پتہ چل گیا, حضرت نے اس کو بلوایا, اس نو مسلم کو, اور فرمایا کہ دیکھو, اسے سمجھایا, فرمایا کہ بھائی صفائی اور ستھرائی یہ شریعت کا مزاج ہے, یہ احمق لوگ ہیں جنہوں نے تم کو ایسی بات کہی ہے. اور حضرت کا مقصد تھا کہ اس کی تعریف کرنا کہ وہ بیچارہ نیا مسلمان ہو اس سے ایسی بات, اور جبکہ شریعت کا مزاج بھی ہے صفائی ستھرائی. اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں ان مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہیں لایا, میں تو اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر اسلام لایا ہوں. دادا آپ گھبرائیں مت, میں مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہیں لایا, کیونکہ ان کے مسلمان کا تو عالم یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف فرمائے, ہم کو دیکھ کر کسی کو شوق نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان بن جائیں. پر تو کیا کام نو مسلم نے کہا, حضرت میں تو اسلام کو دیکھ کر اسلام لایا ہوں, جو تعلیمات ہیں اس کی. تو میرے پیارے دوستو, صاف ستھرا رہنا یہ شریعت کا ذوق ہے, صفائی ستھرائی پسندیدہ عمل ہے, خوشبو کا اہتمام یہ ایک اچھی چیز ہے, اور صاف ستھرا رہے. جیسے نہانا ایسا کہ اگر ہوئی تو حضرت ماں یایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ چونکہ حضرت گنگوئی کی خدمت میں ہوتے تھے, حضرت کو بدبو سے تکلیف ہوتی تھی, اور ایک عام مسلمان کو ہوتی ہے, جو صاحب جو ذرا جس کی طبیعت میں نفاست لطافت ہو ہر ایک کو ہوگی. تو حضرت ماں یایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن میں 10-10 مرتبہ نہاتے تھے, صرف اس لیے ذرا سی بدبو آتی تھی فوراً نہا لیتے تھے کہ اب میرے استاد کو اور میرے شیخ کو تکلیف نہ ہو. اب یہ کیا چیز ہے, ذرا سی بدبو کی تو گنجائش بھی ہوتی ہے نا, لیکن یہ کیا ہے, یہ اہتمام میرے پیارے دوستو. تو میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ عاشق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک ہے تائب ہونا, ایک ہے تواب ہونا. فرمایا کہ گناہ کر کے معافی مانگی تو کیا کمال, کیا عاشق کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ نہ گناہ کر کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے. کہ کیوں؟ کیونکہ محبوب کو راضی رکھنے کا جو ذوق ہے, اور محبوب کو راضی رکھنے کا جو درجہ ہے, اور محبوب کو راضی رکھنے کا جو کمال ہے میرے پیارے دوستو, وہ تائب سے نہیں تواب سے مل سکتا ہے. توبہ کیا چیز ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی شرح کے اندر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے چار شرطیں لکھی ہیں تاکہ توبہ کی حقیقت پتہ چلے. کیونکہ ہماری توبہ کیا ہے, ارے مولا صاحب دیکھیے توبہ 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 توبہ, ناک رگڑ لی, کان پکڑ لیا, وہ کان کیے بھی جا رہے ہیں اور ناک بھی رگڑ لے کہ توبہ اللہ معاف کرے توبہ توبہ, اور حسینوں کو بھی دیکھ رہے اور بتا بھی رہے توبہ, کیا بتائیں کیسے سائن بورڈ لگائیں اللہ معاف کرے اللہ توبہ توبہ, دیکھتے بھی ہیں. لہذا توبہ کی پہلی شرط یہی ہے کہ ان یقلع عن المعصیتی, کہ گناہ سے الگ ہو جائے. دیکھ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس توبہ کو تو خود توبہ کی ضرورت ہے. جو دیکھ کر توبہ, ارے صاحب وہاں صاحب دیکھیے تو کیسی بے پردہ. میرے مرشد سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ دیکھیے توبہ توبہ کیسی ننگی عورتیں جا رہی ہیں. فرمایا ظالم خود بھی دیکھ رہا ہے مجھے بھی دکھا رہا ہے. میں دیکھوں کتنے ہوشیار ہیں کہ مولوی کو بھی پھنسا رہے ہیں ساتھ میں تاکہ اکیلے نہ پھنسے مولوی کو بھی پھنسا لیں. تو توبہ کی پہلی شرط یہی ہے کہ اس سے الگ ہو جائے, داڑھی سے استرے کو دور کر لے اور کینچی کو دور کر لے, حسینوں کو دیکھ رہا ہے تو نظر نیچی کر لے, گھر میں رکھا ہے ٹی وی اب مسجد میں آ کر رو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے میں آئندہ ٹی وی نہیں دیکھوں گا. اب گھر میں جائے گا تو دوبارہ آن کر لے گا, چلو کچھ نہیں ذرا کچھ وہ کرکٹ میچ کی خبر ہی لے لیں, کل بھی شاید کوئی ہو رہا نا ٹورنامنٹ تو ذرا اس کی صرف کچھ نہیں صرف اسکور سن لیں گے بس, اور اسکور سن کے بہانے پورا میچ دیکھ لیتے ہیں, اور میچ کے بہانے مزید پروگرام. میرے مرشد نے فرمایا کہ جو لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں, پان نسوار غیر ذالک وغیرہ ذالک, گٹکا 2100 1100 جی ایم پان پراگ ٹیچر سٹی, تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے 20 اگر عادت ہے کسی کھانے کی اس کو 19 پھر 18 پھر 15 پھر 12 پھر 10 پھر 8 پھر 7 پھر 5 پھر 4 پھر 3 پھر 2 پھر 20 دوبارہ دوبارہ وہی گاڑی پہنچ جاتی ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں, کر ڈالو ہمت کر دو چھوڑ دو. قبض ہو, آج کل تو ماشاءاللہ امرود کا سیزن ہے, گول امرود دانے والے قبض کشا ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, دوسری چیزوں سے بھی قبض دور کیا جا سکتا ہے. تو پہلی شرط یہ کہ گناہ سے الگ ہو جائے, استرا دور کر لے, ٹی وی نکال دے, جنازہ نکالے. لیکن ایک صاحب میرے بیان میں آنے لگے تو ان کے گھر میں تقریباً 16 ٹی وی, ہم بھی دعا کرتے رہے, ان کا بھی پھر جذبہ پیدا ہوا, مجھ سے مشورہ کیا کہ میں ٹی وی نکالنا چاہتا ہوں کیا کروں, بیچوں یا کیا کروں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ مالی وسعت دی ہے, اگر آپ 16 نہیں 1600 ٹی وی بھی توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا, تو آپ بیچنے کے بجائے بسم اللہ کرے توڑ دیں. توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے, توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. ایسے کتنے سورج اور چاند توڑتے ہیں تب میرے پیارے دوستو خالق سورج اور خالق چاند ملتا ہے. تو میں نے مشورہ دیا کہ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. ہاں کوئی آدمی اگر اس کی گنجائش نہ ہوتی تو اس کو دوسرا مشورہ ہوتا. اس لیے ہر ایک کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اللہ نے آپ کو گنجائش دی, آپ کسی کو بچیں گے, اس معصیت میں وہ مبتلا ہوگا, آپ اس کو توڑ دیں. آپ کے توڑنے سے یہ فائدہ ہوگا, دوسرے لوگوں کو نصیحت ہو جائے گی. لیکن میں نے کہا توڑنے کا وہ کام نہ کرنا کہ ٹی وی توڑنے کی مووی بنائی جا رہی ہے. کہ ایسا ہوا, یہ بات ہے تقریباً آپ سے 19 برس پرانی. میں دھوراجی میں رہتا تھا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے, ان کے کارکنوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ٹی وی کو توڑیں گے. تو ٹی وی کو توڑا اور پتہ یہ چلا کہ صرف ٹی وی توڑنے کی پوری مووی بنائی اور پھر گھر جا کر اس کو ٹی وی پہ دیکھا. کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, تو الگ ہو جائے گناہ سے. اب رہی بات کہ جی صاحب اصل میں ہم ٹی وی دیکھتے نہیں, ہم ٹی وی پر صرف خبرنامہ دیکھتے ہیں. تو عرض کر چکا ہوں کہ جس گھر میں بیوی ہو وہاں ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں ہے, خبریں چاہیے نا. کس کے گھر میں بچہ ہوا اور کس کے یہاں ہونے والا ہے, کس نے کب کے یہاں کپڑے, کس نے فلاں کیا, کس کے یہاں شادی کب ہوئی, خبریں مل جاتی ہیں نہیں بھائی, پھر کیا ضرورت ہے, یہی تو سننا ہے نا. میرے مرشد فرماتے کہ ٹی وی در حقیقت ٹی وی ہے, ٹی وی. اور دیکھیے پھر کہتے کیا کہ خبریں دیکھتے ہیں. مولانا ادھر آ جائیے, جگہ بناؤ بیٹا. آپ کے یہاں کتنے بجے نماز ہے؟ تو بہت دیر کی مہربان آتے آتے. اچھا اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماتے ہیں ہم کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, آپ کو, آپ کے بچوں کو, سب کو اور سب کے بچوں کو, بچوں کو بھی, چچوں کو بھی. کہتے ہیں خبرنامہ صرف دیکھتے ہیں, تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر فقہا یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں, ان کی بات ہے کہ عکس بھی کسی عکس, یعنی اگر کسی دریا میں کسی عورت کا عکس پڑ رہا ہو تو اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ٹی وی کا نام عکس دیں یا موبائل کیمرے کا نام ڈیجیٹل بولیں یا کچھ بھی بولیں, بات تو وہی ہے کہ یوں پکڑیں یا یوں پکڑیں یا یوں گھما کے پکڑ لیں, انجام وہی ہے, حرام حرام ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, یہ تصویر کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جی مولویوں میں اختلاف ہے, اختلاف ہے ہی نہیں. ہے جو اختلاف کا نام لیتا ہے در حقیقت وہ خلاف کرتا ہے, اختلاف نہیں کرتا, وہ خلاف ہے. کیونکہ تصویر کے معاملے میں چاہے وہ ڈیجیٹل کیمرے سے بھی ہو, میرے پیارے دوستو حضرات مفتیان کرام کا اب بھی یہی ہے رائے کہ وہ حرام ہے چاہے موبائل سے ہو. کیونکہ اچھے اچھے دیندار ہیں اب موبائل میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تصویریں رکھتے ہیں اور پھر شکایت کرتے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو عرض کر رہا تھا کہ توبہ کی پہلی شرط یہ کہ گناہ سے الگ ہو جائے. اگر بدنظری کی عادت چھوڑ دے, اگر فلمیں دیکھتا ہے چھوڑ دے اور توڑ دے. اس لیے جس نے تبلیغ میں چلا لگا لیا توبہ کر لی, بزرگوں کی صحبت میں توبہ کر لی, اب اپنی پرانی تصویریں وہ بھی پھاڑنی ہوں گی. چاہے کتنا ہی پکنک مناتے ہوئے گوگلز پہن کر یعنی کالا چشمہ پہن کر اور اسٹائل سے پوز مارے ہوں, ان کو بھی پھاڑ دے. اور یہ شعر پڑھے کہ توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. اے پرانی شادی کی تصویر ہو جس میں دلہا اینڈ دلہن ایرل ڈائٹ لگا کے بیٹھتے ہیں ایسے چپک کے اور پھر اس کو ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں تاکہ ہر آنے والا دیکھا ہے, ہر آنے والا دیکھے بھابھی جان کو. بھابھی جان سے بھابھی ہٹانے کی ضرورت ہے. تو تصویر ڈرائنگ روموں میں لگائی جاتی ہے. گناہ سے الگ ہونا یہ پہلی شرط ہے. نمبر دو, ایندم علیہا, اس پر ندامت ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الندامتو, ندامت ہے کیا چیز, الندامتو ہی تعلم القلب, تلام ندامت نام ہے دل کے دکھنے کا, دل میں دکھن پیدا ہو جائے, آہ نکل جائے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. اس ندامت, اس دکھ کا نام ہے جو دل سے نکلے. ورنہ ایک ندامت تو یہ بھی ہے, یار نشانہ خطا ہو گیا پکڑے گئے, تو یہ دل کا دکھنا تو نہیں ہے نا کہ بڑی سیٹنگ کی بلایا لیکن وہیں پر اس کا چچا بھی آ گیا, ساری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی, اب پکڑے گئے جوتے کھا رہے ہیں لیکن دل میں ندامت نہیں ہے, کہا کہ آئندہ پھر کریں گے, تو یہ نہیں. تو دوسری توبہ کی شرط ہے کہ اس پر ندامت بھی ہو, دل میں دکھن ہو. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے, فرماتے ہیں کہ یعنی ندامت کا مقام دیکھیے, فرماتے ہیں کہ ایسی ندامت ہے کہ کاش کے مادر نہ زادے مرمرا, یعنی تمنا ذکر کی کہ اس نافرمانی اس گناہ سے پہلے کاش کے میری ماں نے مجھ کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا, یا مرا شیر خوردے درچرا, یا اس وقت کے اس گھڑی کے آنے سے پہلے کہ جس وقت میں اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کروں جنگل سے شیر آتا اور مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتا وہ زیادہ اچھا تھا, لیکن میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا اور نافرمانی میں مبتلا نہ ہوتا. کیا تمنا ہے دیکھیے, کاش کے مادر نہ زادے مرمرا, یا مرا شیر خوردے درچرا, جنگل سے شیر آتا اور مجھے پھاڑ کے کھا جاتا کہ یہ نحوست کا وقت میں نہ دیکھتا وہ میں. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں مومن کے لیے وہ گھڑی انتہائی منحوس ہے, مومن کے لیے وہ گھڑی وہ وقت انتہائی منحوس ہے کہ جس وقت وہ اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے. یہ دکھن, یہ تڑپ ہو, آئے میں نے کیوں اپنے مالک کو ناراض کیا, دل کا تڑپنا, یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط ہے کیا فرماتے ہیں, اَن يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا اللہ يَعُودَ إِلَى مِثْلِهَا أَبَدًا, پکا ارادہ ہو, عزم جازم پکا ارادہ کہ میں آئندہ ایسی نالائکی کی حرکت نہیں کروں گا. یہاں پر میرے مرشد عجیب بات فرماتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اب اس نے یہاں بھی رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے, یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, دل میں ندامت بھی ہے کہ میں نے ایسے نالائکی کا کام کیوں کیا, کیوں ایسی حرکت کی, یہ وقت کیوں آیا, میں نے اپنی ہمتوں کو استعمال کیوں نہیں کیا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, فرمایا ایسا نہیں ہے, تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے, اور فرمایا اس ہمت اور طاقت کو اتنا استعمال کرنا ہوگا کہ جیسے اگر کوئی آدمی کوئی غنڈا ڈاکو تمہاری جان لینے لگے تو جان بچانے کے لیے کیسا کیا عمل کرو گے, کیسا بھاگو گے. ایک صاحب حضرت نے پوچھا کہ تم جان بچانے کے لیے کیا کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جان بچانے کے لیے جان لڑا دوں گا. بس میرے مرشد نے روتے ہوئے فرمایا اسی طرح سے گناہ سے بچنے میں جان لڑا دو. فرمایا انشاءاللہ جان جائے گی نہیں, جان جائے گی نہیں, بلکہ اس وہ جان ہاں نیم مردہ تو ہو جائے گی, آدھی جان رہ جائے گی, لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں محرومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آدھی جان میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں جانیں عطا فرمائیں گے. نیم جا محرومی کی زبان سے بھی سن لیجئے, نیم جا بستانہ دو سب جا دہت, آدھی جان لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لیکن اس کے بدلے میں سب جہاں یعنی سینکڑوں جانے عطا فرماتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, اونچے در وہمت نہ آیت آ دہت, اور وہ چیزیں جو اس کے وہم و گمان میں آ نہیں سکتی وہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. پکا ارادہ کریں, اب ارادہ کر رہا ہے کہ جی میں یہ نافرمانی کا کام نہیں کروں گا اور میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان اسی وقت میں کہہ رہا ہے ہاں صوفی صاحب پتا ہے تم اور تمہارے جیسے بہت دیکھے ہیں, ابھی تم دوبارہ توبہ کو توڑو گے. اب یہ وسوسہ ڈال دیا اس نے, تم توبہ توڑ دو گے. اور پہلے بھی تم نے کتنی کی یاد نہیں ہے؟ عمرے پر گئے تھے, کیسا روئے تھے ملتزم سے لپٹ کر. روزہ مبارک پر اجتماع میں گئے تھے, کیسی دعا کی تھی. اب دوبارہ یہی کرو گے تم؟ اب وسوسہ آ رہا ہے اس کو. تو میرے مرشد نے سمجھایا, ایک علمی بات ہے. فرمایا ایک ہے وسوسہ شکست توبہ اور ایک ہے عزم شکست توبہ. یعنی ایک وسوسہ آ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی, اور ایک ارادہ کر رہا ہے کہ میں توبہ کو توڑ دوں گا. فرق ہے کہ نہیں جناب؟ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ ایک ہے وسوسہ کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی, اور ایک ارادہ کرتا ہے میں توبہ کو توڑ دوں گا. فرق ہے کہ نہیں؟ اس کو سمجھیے. ایک آدمی نے وضو کیا, کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ تو معلوم ہے میرا وضو ٹوٹے گا, لیکن وہ وضو توڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا. ٹوٹنا اور ہے اور توڑنا اور ہے, پھسلنا اور ہے اور اپنے کو پھسلانا اور ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو معلوم ہے کہ میرا وضو ٹوٹے گا, لیکن وضو توڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا. لہذا اس حالت میں بھی جو نماز پڑھتا ہے, وہ جو تلاوت کرتا ہے, وہ درست ہے کہ نہیں جناب؟ میرے مرشد فرماتے ہیں لاش تمہاری توبہ وسوسہ شیطان ڈالتا رہے کہ تمہاری توبہ ٹوٹ جائے گی. فرمایا تم مت توڑو بس. اور رہی بات کہ وسوسہ آ رہا ہے اپنی کمزوریوں پر جاتی ہے کہ دستوں بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, یہ دستوں بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سوال کر لو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لو کہ اللہ ہزار بار میں نے اپنے دست و بازو کو آزمایا, ہزار بار میں جو ہے شکست کھا گیا. میں آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ ایاک نعبد, آپ ہی نے تو سکھایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہماری عبادت آپ کی استعانت کی محتاج ہے. لہذا ہماری توبہ بھی تو عبادت ہے, لہذا ہماری توبہ بھی آپ کی مدد کی محتاج ہے. آپ ہمیں سہارا عطا فرما دیجئے, مدد بھیج دیجئے, اور ہمیں توبہ پر مستقیم فرما دیجئے. فرمائے کہ اس کے بعد ارادہ کر لیا. اب شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کس لیے؟ تاکہ اللہ سے دور کر دے نا, مایوس کر دے. میرے مرشد فرماتے ہیں نسخے پر عمل کرو تو شیطان خود مایوس ہو جائے گا کہ میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا اس کو اللہ سے دور کرنے کے لیے, اس ظالم نے وسوسے کو بھی دعا بنا لیا کہ اللہ میری مدد فرما دیجئے. یہ اللہ والوں کی معرفت کی باتیں ہیں کہ وہ وسوسہ جو شیطان جھوٹ کرنے کے لیے ڈالتا ہے, اسی وسوسے کو قربت کا ذریعہ بنا دیا. کیا ٹیکنالوجی یہ تھی؟ کیا وہ اللہ سے فریاد کرے کہ اللہ دیکھے یہ شیطان مجھے ڈرا رہا ہے, یہ نفس میرا مجھے ڈرا رہا ہے کہ تیری توبہ ٹوٹے گی. کہ اللہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں, میں کہاں جاؤں؟ کون ہے آپ کے سوا میرا سہارا کون ہے؟ کس سے مانگوں میں؟ آپ میری مدد فرما دیجئے, مجھے میرے ارادے میں بامراد بنا دیجئے اور مراد آباد قرب کے پہنچا دیجئے. شیطان اور نفس زور لگا رہے ہیں مجھے نامراد کرنے کے لیے. اے اللہ آپ کی طاقت تمام دنیا کی طاقتوں سے بڑھ کر ہے, کیونکہ ان کی طاقت مخلوق ہے, محدود ہے. آپ کی طاقت خالق ہے اور غیر محدود ہے. لہذا آپ اپنے کرم کا ہاتھ میری جان میں بڑھا دیجئے اور مجھے توبہ پر مستقیم فرما دیجئے. سمجھے گی مستقیم صاحب نے کوئی کمیشن دی ہے؟ یہ ہے پکا ارادہ کر لے, اور اگر اور پھر ہمت کرے کہ گناہ نہیں کروں گا پھر بھی پھسل گیا تو کیا کرے؟ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت متقی رہنا تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہر گناہ سے بچو اور ایک گناہ نہ کرو. حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی با بتاؤ با وضو رہنا کیسا ہے؟ کہا حضرت وہ تو آسان ہے. وہ کیسے؟ جب وضو ٹوٹ گئے دوبارہ وضو کر لیا, با وضو ہو گئے. لیکن ایک آدمی جو ہے کہتے جی ہر وقت با وضو رہتے ہیں, تو جو ہر وقت با وضو رہتا ہے کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ لیکن جو آدمی وضو ٹوٹتے ہی دوبارہ وضو کر لیتا ہے وہ با وضو کہلاتا ہے. کہتے یہ ہمیشہ با وضو رہتے ہیں. تو میرے دوستو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی میں رہنا بھی ایسا ہی ہے. تم تقوی توڑنے کا ارادہ مت رکھو. اگر بل بنا بشر پھسل گئے دوبارہ استغفار توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے دوبارہ متقی بن جاؤ. سبحان اللہ. پکا ارادہ تیسری شرط ہے. ایک شرط اور ذکر ہے اور وہ شرط ہے حقوق سے متعلق, یعنی یہ تو وہ ہے عام حقوق اور توبہ کی قبولیت کے لیے. اب وہ چوتھی شرط میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ کسی کا جانی حق ہے یا کسی کا مالی حق ہے یا نمازیں باقی ہیں, روزہ باقی ہے. نماز کا کیا ہے کہ حساب لگائے, ارے جی ہمیں کیا پتا کہ کتنے زمانے کی نمازیں ہیں, کم سے کم اپنی طرف سے کوشش تو کریں. اگر مان لو کوئی آدمی کہے کہ صاحب اگر آپ اپنا پورا پورا ٹھیک ٹھیک حساب دیں تو جتنا زیادہ آپ کی آمدنی ہوگی نا اتنا زیادہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے, پھر خوب سوچ سوچ کے سب بتائے گا. تو میرے پیارے دوستو, ہمارے بزرگوں نے جو قضا نماز ہے اس کے لیے طریقہ بتایا کہ تم سوچ لو کہ کب سے بالغ ہوئے تھے, ایک اندازہ کر لو, اور بلوغت کے بعد کب سے نمازیں پڑھنا شروع کی, کب تک نہیں پڑھی, ایک حساب لگا لیا. سوچ لے اپنی طرف سے پورا, ذرا اہتمام کر لے, پھر اس کو لکھ لے, پھر اس کو کیا کرے, ایک نماز کے ساتھ ایک نماز, فجر کے ساتھ فجر, ظہر کے ساتھ ظہر, عصر کے ساتھ عصر, مغرب کے ساتھ مغرب, عشاء کے ساتھ عشاء, ساتھ میں لیکن وتر بھی, وتر کی بھی قضا ہے, سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن وتر کی قضا ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ جب تم قضا کرنا, ایک تو کسی کو بتانا مت, کسی کو معلوم نہیں کہ قضا نماز پڑھ رہا ہے بس. اس لیے فرمایا جب وتر کی نماز کی بھی قضا کرو تو دعائیں قنوت جب پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے نا, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر, فرمایا ہاتھ مت اٹھاؤ ویسے ہی دعا پڑھ لو, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مت اٹھاؤ اور ویسے ہی پڑھو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے, ارے صاحب اچھا ان کی بھی نمازیں باقی ہیں, چھپاؤ اس کو. کہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے, لہذا اگر کوئی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا قنوت پڑھ لے گا اللہ اکبر کہہ کر تو اس کے واجب ادا ہو جائے گا. اس لیکن کسی کو پتا نہیں چلے گا, کیا رحمت نہیں ہے کہ تم مت بتاؤ کہ تمہارے ذمے کس کے. ہاں ڈاکٹر کا مسئلہ اور ہے, جیسے پھوڑا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو تو بتاتا ہے نا, تو شیخ کی بات اور ہے, رہبر کی بات اور ہے, اس کو بتا دیا کہ جی ہے, اس لیے بتا دیا کہ صاحب یہ میں نے حساب لگا لیا اور میں نے کام شروع کر دیا, اب آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ارادے میں بامراد فرما دے اور اس منزل تک پہنچا دے. دادا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس آدمی نے اگر اصطلاح بھی کر لی, اب کوئی کہے کہ نمازیں ہیں پانچ سال کی دس سال کی, یہاں پل کی خبر نہیں ہے, چونکہ اس آدمی کی نیت ہے اگر مجھے دس سال زندگی ملے گی تو میں اپنی دس سال کی نمازیں ادا کروں گا, تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے اگر ان کے کچھ معاملے کے اندر کمی رہ جائے گی, چونکہ یہ ارادتاً اور عملاً یعنی نیت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اپنی نمازوں کو پورا کر رہا ہے, تو ایسے شخص کے بارے میں امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے بقیہ کو پورا فرما دیں گے ان کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے. ایسے ہی روزہ ہے, روزے کا بھی مہینے میں ایک دفعہ رکھ لے, ہفتے میں ایک دفعہ, جیسے طبیعت ہو, جو روزہ ہے حساب لگا لے کہ بھائی کب سے روزے نہیں رکھے, وہ روزہ تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ لیا, ایک ایک روزہ, پیر جمعرات کبھی پیر کو رکھ لیا کبھی جمعرات کو, ایام 20 کے روزے ہیں 13, 14, 15 چاند کی تاریخ, اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ لیا. ہمت کی کام تو کرنے سے ہوتا ہے بھائی. دوسری چیز ہے جانی, مارا ستایا گالی دی غیبت کی, تو میرے مرشد فرماتے ہیں معافی مانگ لو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پورا اعلان نشر فرمایا کہ اگر کسی کو میں نے مارا ہو, کسی کو گالی دی ہو, آج مجھ سے حساب لے لے, قیامت کے دن پر یہ کام نہ رکھے. اگر کسی کا حق ہے ہم لوگ معافی مانگ لیں. مارا ہو, ستایا ہو, گالی دی ہو, ماں باپ کے حقوق ہو, پیر پکڑ لے, ابھی معافی مانگ لے. غیبت کا مسئلہ یہ ہے, حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ غیبت یعنی کسی مسلمان کی برائی کرنا یا ایسی حرکت کرنا یا اس کی کوئی عیب ہے, جیسے کبھی کسی کو کوئی دانت ہے کہہ رہے ہیں وہ ہے نا, یعنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اپنی حرکت سے بتا دیا, یا کسی بیچارے کی ٹانگ میں یا ہاتھ میں کوئی خرابی ہے وہ بتایا گیا, وہ نہیں ہے, یہ بھی غیبت ہے, یاد رکھیے گا, یہ بھی حرام ہے. اس کی کسی خامی کو پیش کرنا کسی مسلمان بھائی کی, یہ بھی غیبت ہے. تو غیبت کے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر اس غیبت کی اطلاع اس کو مل گئی ہے جس کی غیبت کی ہے, تب تو اس سے معافی مانگے, اور اگر اس کو خبر نہیں ہوئی کہ میری غیبت ہوئی ہے, اس کو معلوم نہیں ہے, اب اس سے معافی مت مانگو. بلکہ جس مجلس میں جس شخص کے سامنے غیبت کی ہے وہی کہہ دو, بھائی یہ بہت نالائکی کا کام کیا ہم نے, کہ غیبت کا گناہ جو کہ گناہ کبیرہ ہے, بڑے گناہ میں ہم کیے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے کہ میں نے کی, آپ کو بھی معاف فرمائے کہ آپ نے سنی ہے. سننا بھی حرام ہے, یہ تھوڑی تائید کے لیے. اچھا یار اور بتاؤ, ہے نا وہ پڑوسن آئی تھی نا, دیکھا تھا کیسی اترا اترا کے چل رہی تھی. ہاں میں بھی کہوں, وہ تو اپنی بھابھی کی ساڑی پہن کے آئی تھی, اس میں اتنا اترا رہی تھی. یہ سلسلہ بس شروع. اور آج کل کے مرد بھی, پہلے تو غیبت عورتوں کے لیے خاص ہوتی تھی اور ماشاءاللہ بھی مردوں میں بھی عام ہو گئی ہے, مرد بھی ہم کم نہیں ہیں, دینداروں کی بھی مجلس ہے اس سے خالی نہیں ہے کہ فلاں مولوی پہ تبصرہ, فلاں پہ تبصرہ, اس پہ تبصرہ, اس پہ سیاست دانوں پر. وہی اور میرے مرشد فرماتے ہیں قل اللہ شریف تین پردہ پڑھ کے اس کو بخش دو, تاکہ اگر کمی کوتاہی ہے جب اپنے اعمال نامے میں اتنا حساب کتاب دیکھے گا, کہے گا قیامت کے دن کہ چلو انہوں نے میری غیبت تو کی اور میرے اعمال نامے اتنا بھیج دیا, چلو بھائی اب کیا کرنا, اب کیا لڑنا ہے اسے, چلو معاف کرو ختم کرو, یہی معاملہ پورا کر لیں. اور گالی کیا ہے, گالی دی معافی مانگ لیں. غصہ کیا اسے, میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے شیخ کے جو شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے, ایک نوجوان پر حضرت نے غصہ کیا. جب غصہ آیا تو اس کے بعد جب حضرت بابا تشریف لائے تو خیال آیا کہ میرا شاگرد نہیں ہے, کیونکہ شاگرد پر حق ہے, استاد کر سکتا ہے, مرید شیخ مرید پر, باپ اولاد پر. اس نے کہا نہیں میرا شاگرد نہ میرا مرید, میرا ملازم. تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اب سخت تکلیف شروع ہوئی. یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی کہ تکلیف ہونا, اور اس تکلیف کا کیا ہے کہ پھر اس کا تدارک کرے, درما کرے, درد تو ہے اب اس درد کا درما بھی کرے, یعنی اس کا علاج کرے. اب حضرت نے علاج کیا کیا, سر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے اس کے گاؤں چلے, پھول پور سے. اس گاؤں کا نام میرے مرشد فرماتے ہیں اس کا نام تھا شدنی پور. فرماتے ہیں کہ حضرت پر ایسی حیبت تاری تھی اللہ تعالی کی عظمت کی کہ میں نے ایک مسلمان کو ڈانٹا تو اس کی جیسے ایسا تھا کہ دیکھا ہوا رستہ اور بھول گئے, اتنا رستہ بھٹک گئے کہ مغرب کے بعد جا کر پہنچے. فرماتے ہیں چند میل کی بات تھی, تھوڑا سا فاصلہ, لیکن مغرب کے بعد پہنچے. تو وہ گاؤں میں وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا اپنے گاؤں میں. اب حضرت گئے, اتنے بڑے عالم کہ حکیم الامت تھانوی نے دارالعلوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے, مدرس اول جو سب سے بڑا مدرس ہوتا ہے شیخ الحدیث یعنی, اس کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا حضرت تھانوی نے. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے شیخ, اور عالم کیا ہوا, وہاں گئے ہاتھ جوڑ لی کہ بھائی مجھے معاف کر دو. اس نے کہا حضرت آپ عالم میرے باپ کے برابر عمر میں بھی آپ مجھ سے معافی مانگنے کیا بات ہے. فرمایا بات یہ کہ میں نے تم کو دوپہر میں ڈانٹا تھا، یہ ناحق ڈانٹا تھا، مجھے معاف کر دو. اس نے کہا حضرت آپ میرے بڑے ہیں، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ کہ قیامت کے دن کچھ نہیں دیکھا جائے گا. جب حضرت نے اصرار کیا، اس نے کہا حضرت اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو میں اللہ کے لیے بس یہ کہہ دیتا ہوں، آپ کی خوشی کی خاطر میں نے معاف کیا. مرشد فرماتے کہ حضرت پوری نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا نقد انعام دیا. اسی رات خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. کی ملمت فرماتے کہ جس آدمی کو جتنا غصہ آتا ہے، مان لو اس کو 4 کلو غصہ آیا، فرماتے جب وہ غصے کو ضبط کرتا ہے تو وہ 4 کلو نور سے تبدیل ہو جائے گا. کسی کو 10 کلو آیا تو ضبط کیا، 10 کلو غصے سے نور سے تبدیل ہو جائے گا، وہ دل میں نور محسوس کرے گا. اور غصہ جب جاری کر دے، خود ہی کیسی اپنے ایسا لگتا ہے، گھن آتی ہے اپنے آپ سے، انسان اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے. اور مخلوق کی نظر میں کیا کہتے ہیں، ان کا تو کام ہی بس بھونکنا ہے، یہ تو بھونکتے ہیں، یہ تو بس مخلوق کی نگاہوں میں عزت نہیں ملتی غصیلے آدمی کو. اور آپ دیکھیں جو نرم مزاج ہو، رحم دل ہو، ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے. ٹی وی اپنے باپ کو بولے گی کہ ابا کس سے تو نے شادی کر دی، ظالم ہر وقت بس میرے سر پہ چڑھا رہتا ہے، دماغ کھاتا رہتا ہے بس. اور اگر شوہر رحم دل ہوا کہے گی کہ ابا کیا آپ کا انتخاب ہے، سبحان اللہ، کیسا کریم شوہر دیا کہ غصے کی بات پر بھی ہوتا ہے تو ذرا، لیکن جو ہے وہ مجھ سے نرمی سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے. پھلپوری رحمت اللہ علیہ اور خواب میں زیارت بھی کیسی ہوئی، فرماتے ہیں میرے مرشد نے سنایا کہ ایک کشتی میں حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ اور دوسری کشتی میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اے علی عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے ملا دو. تو پھلپوری فرماتے تھے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کشتی کو پکڑ کر کھینچا اور جب کشتی سے کشتی ملی تو ٹھک کی آواز آئی اور کھٹ کی آواز آئی، لکڑی کے ٹکرانے کی آواز. فرماتے آج تک وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. دیکھو بھائی کسی کو بلا رہے ہیں، کن کو بلانا ہے؟ میں کہ آج تک وہ کھٹ کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. اور حضرت پھلپوری شاعر نہیں تھے، لیکن میرے مرشد فرماتے کہ اس کیفیت کو شعر میں پیش کیا کہ دلِ مضطرب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے کہ ملا دو ناؤ کو. ناؤ مانے کشتی، کہ جو بے چین دل ہے اس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ کشتی کو ملا دو. سبحان اللہ، میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو یہ نقد انعام ملا. اور عجیب بات یہ ہے کہ غصے کا آنا بری چیز نہیں ہے. عجیب، یعنی کسی آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہ شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا کہ غصہ ہی نہ آئے، بس شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس غصے کو ضبط کر لو، پی جاؤ، برداشت کرو. اور حقیقت تو یہ ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں غصہ کا ہمیشہ کمزوروں کو آتا ہے. جو کمزور ہوگا اسی کو غصہ آئے گا، اور جو طاقتور ہوگا اس کو غصہ نہیں آتا. لہذا جھنجھلانا، غصہ دکھانا، چڑچڑا پن، یہ سب علامت ہے کمزوری کی. جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ کبھی جھنجھلاتا نہیں ہے. اس کو کوئی کتنا ہی تنگ کرے، ستائے، لیکن وہ برداشت کرتا ہے. اور یہ اچھی صفت ہے، حلیم التبع ہونا. اور یاد رکھیے جو لوگ دین کے کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے مزاج میں جو ہے حلم نہیں ہے، یعنی برداشت نہیں ہے، یہ شخص کبھی دین کا کام کر بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہر ایک کو بھونکے گا تو کون سے دین سیکھے گا. اب بتائیے، اب جو آدمی آئے ذرا کسی نے کیا، بس اس نے بھونکنا شروع کر دیا تو کوئی دین سیکھے گا اس سے؟ دین تو سکھانا ہی، محبت، نرمی، حلم، یہ چیز، یہ صفات سے بات پیدا ہوتی ہے. دیکھیے ایک دنیا کی معمولی سی چیز ہے، جو سیلز مین ہے اگر اس کے مزاج میں نرمی ہو، کہتے یار یہ بہت اچھے اخلاق سے، جب فلاں جنرل اسٹور والا فلا دکاندار کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے. تو دیکھیے دنیا کے میں بھی اثر کتنا ہے, تو دین والوں کے لیے کتنا چاہیے. اس لیے برداشت یہ اچھی صفات میں سے, اور اس میں یہی اللہ پر نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں, یہ وہ صفت ہے. لہذا شریعت نے غصے کا انکار نہیں کیا کہ آپ کو غصہ ہی نہ آئے, کہ ایسا کوئی گولی دے دے کہ وہی نہ ہو, غصہ ہی نہ آئے ایسا وظیفہ تو یہ نہیں ہے میرے دوستو. دیکھیں نا جیسے انسان ہے قوت ہے, قوت مردانگی, شہوت جس کو کہتے ہیں, یہ تو اچھی صفت ہے. نہ تو حکیموں کا بزنس کیسے چلتا اگر یہ چیز نہ ہو, تبھی تو حکیموں کا بزنس چل جائے, یہ تو اچھی صفت ہے. لیکن کیا جب ہے حلال طریقے پہ شادی کی, اس شہوت کو اپنی بیوی سے پورا کیا. ہاں شہوت کی اتنی زیادتی کہ جس سے نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز, ہاں یہ بے شک مذموم ہے, ناپسندیدہ ہے. قوت مردانگی یہ تو کمال میں سے, اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 4000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی, 100 جنتی مرد کی طاقت, اور ایک مرد کی طاقت 40 کے برابر ہوگی مردوں کے, تو 100 کو 40 سے ضرب دے, 4000 مردوں کی طاقت دنیا میں آپ کو حاصل تھی. میرے پیارے دوستو غصہ کیا معافی مانگ لیں, اسی میں ہماری عزت ہے. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا ہے کہ جی بار بار غصہ آتا ہے, فرمایا اس کا یہی کرو. شیخ الحدیث صاحب کا بھی واقعہ سنایا, سبحان اللہ, فرماتے ہیں مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ میرے شیخ کو سنایا, حضرت نے سنایا. فرمایا ایک حضرت کیا ملازم تھا کتب خانے میں, تو وہ اس نے کوئی حرکت کی, تو حضرت شیخ الحدیث صاحب مزاج میں ذرا تیزی تھی حضرت کے, تو ڈانٹا, فرمایا تو کتنا ستاتا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت جی معاف کر دو. کتنا معاف کرو تجھے, کتنا بھگتو تجھے, بار بار معاف کرو, 10 مرتبہ یہ تھی غلطی کیا. میرے مرشد فرماتے ماں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وہی پر تشریف فرماتے, کان میں جھک کر فرمایا بھتیجے اتنا بھگت لو جتنا اپنا قیامت کے دن بھگتو آنا ہے. شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا کہ غصہ نہ, جیسے میں نے عرض کیا صفت ہے شہوت کی ہو, لیکن اپنے حد تک رکھے اور اس کو حلال طریقے سے. بس غصہ بھی ہے کیوں, کیونکہ مواقع ایسے شریعت کی خدنا فرمانی ہوگی وہاں غصہ چاہیے. لہذا غصے کا استعمال سیکھنا ہے, جہاد کا موقع ہے وہاں غصہ چاہیے, وہاں پر تھوڑی حلم چاہیے نرمی چاہیے کہ جا کر کہے کہ ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہے, وہاں یہ موقع تھوڑی ہے, وہاں آنکھیں نکالے سینہ بھی نکالے اور کہے تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں. ہر ایک کا موقع ہے, نافرمانی کا موقع تو اس وقت دادا بات بڑھتا ہے, غصے کا اتنا بھی کافی ہے, آنکھیں دکھانا کافی ہے, اور جہاں آنکھیں دکھانے سے کام چلتا ہو وہاں ڈنڈا نہیں اٹھانا چاہیے, وہ بھی کافی ہوتا ہے. جناب سمجھ جائیں گے کہ ابا کی تیوریاں بگڑی ہوئی ہیں. جہاں آنکھوں سے کام چلے کیا ضرورت ہے, جہاں پھکارنے سے کام چل جائے وہاں ڈسنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. یہ ہے معافی مانگنا, ہمارے لیے اسی میں خیر ہے. اور ایک حق ہے مالی, مال کا حق. قرضہ لیا, اس نے کہا کہ بھائی قرضہ واپس کرو, ابھی ہنس رہے کون سا قرضہ, قرضہ اس لیے ہنس رہے نا کہ قرضے ہنسانا دیا تھا, اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں قرضے ہنسانا کا مطلب یہی ہے کہ جو قرضے ہنسانا مانگے اس کا مطلب وہ واپس نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ آج کل عجیب بات یہ ہے, یعنی قرضے ہنسانا تو ایک نیکی کا کام تھا, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرضے ہنسانا مانگنے والے کی نیت ہوتی ہے کہ دینا نہیں ہے. یہ عبادت ہے, قرض قرض دینا مستقل عبادت ہے شریعت کی, لیکن عبادت کا بھی کچھ تحمل پر ہے, فرض ہو تو اور چیز ہوتی ہے. لہذا پتہ چلا قرض دے دیا میرے شیخ, وہاں قرض دے دیا, اب ہر وقت دل پہ درد ہو رہا ہے کہ ہائے وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا, اس سے بہتر ہے مت دو. وہ قرضدار قرض دیا, اب وہ قرضہ واپس نہیں کرتے. اور بعضوں کا مال ہوتا بھی ہے, اصل میں ساری خرابی یہ ہے کہ ہوتے ہوئے نہیں دیتے, کیونکہ جس کے پاس گنجائش نہ ہو, قرض واپس نہ کر سکتا ہو, اور جو قرض خواہ ہے, قرض دینے والا, اگر وہ اس کو مہلت دے تو یعنی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی آدمی مان لو کسی کو 5,000 روپے قرضہ دیا تو اس کو روزانہ اور 3 مہینے کی مہلت دی تو روزانہ اس کو 5,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, اتنی عبادت ہے یہ. مہلت بڑھا دے تو ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. پھر دیکھا بےچارا غریب واقعی اس کی, اس نے کہا بھائی میری لالا جب قرض ادا کرنے کا وقت آئے نا تو بجائے اس کے کہ اس کو دیکھتے ہی پتلی گلی سے نکل لے, سامنے جائے کہ بھائی میری یہ صورتحال ہے, اور قرض خواہ کو بھی شریعت نے سکھایا کہ بھائی دیکھو اگر تم دیکھو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بےچارا مخلص ہے, دینا چاہتا ہے اور تمہاری بھی گنجائش ہے, اس کو موقع دو. دیکھیے دونوں کے لیے ہے راستے, چاہے اس نے وعدہ کیا یا کچھ نہیں دے سکتا تو تم کہہ دو مہلت ہے بھائی میری گنجائش میرا تھا, کمیٹی کھلنی تھی نہ کھل سکی, آپ مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیجئے یا تھوڑا تھوڑے کی کر دیجئے. تو اب قرض خواہ کو سکھایا کہ تم تھوڑی اگر تمہاری گنجائش ہے تم اس کو مہلت دو, سر پر مت ایسے سوار ہو. تو دونوں کے لیے رستے ہیں, اور اس کو بھی ہے کہ تم بھاگو مت, کیا وہ فون اٹھائے فون ہی نہیں اٹھا رہے, وہ بےچارا فون کر رہا ہے فون ہی نہیں اٹھا رہے, یا نظر آیا تو دوسری گلی سے نکل گئے, یا قرض ادا کرنے کا وقت آیا, قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو ٹی وی خرید لی, کوئی اور چیز لے لی, پہلے اس کا ادا کرو. یہ ہے قرضے کا معاملہ. اسی طرح وراثت, اس معاملے میں ہم دیندار بالکل گئے گزرے ہیں بالکل. یعنی ہمارے اگر بڑوں کا انتقال ہو جائے, عجیب بات ہے, اچھے اچھے دیندار ہیں وراثت کے معاملے میں تو بس بالکل ذرہ برابر اس کی تقسیم کا احساس ہی نہیں ہے. ہاں جو بھائی طاقتور ہے پہلے تو وہ قبضہ کرے گا, اور جو پتا ہے کہ جو زیادہ بولے گا پہلے اس کی زبان بند کرے گا کہ لے بھائی تو تو لے اپنا حصہ, تو پتہ نہیں یہ بھائی بولنے والا ہے کہ اچھا تو لے حصہ, خاموش. اور بہنیں بیچاری عورتیں وہ پستی ہیں کہ جی شادی کر دی نا, بس عید پہ جوڑا بنا دیا میرے مرشد فرماتے ہیں, یا کچھ اس کے بچوں کو بنا دیا, بس اور حق ادا کر دیا, خبردار نام نہ لینا, تم باپ کا دادا کے گھر کو توڑنا چاہتے ہو, گھر بیچ کے تمہیں دوں, اب سوچو باپ دادا کی نشانی. اب وہ بیچاری کیا بولے. وراثت کے معاملے میں میرے دوستو ہم دینداروں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ ماں اللہ پر بھروسہ رکھے, کیا وراثت اسے کیا ہوگا, اللہ پر بھروسہ رکھے, زیادہ گھر بیچنا پڑے بیچ دے, لیکن میرے دوستو شریعت کے مسئلے پر عمل کر ڈالے. دیکھا یہ گیا کہ جن لوگوں نے مسئلے پر عمل کیا اللہ تعالی نے ان کے مال میں برکت دی. اور بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے وراثت کھا گئے, بیوہ بھابھی کا حق کھا گئے, اور اس کے بعد ماشاءاللہ بزرگوں کے پیر دبا رہے ہیں, مسجدوں پہ مسجدیں بنوا رہے ہیں, حج پہ حج ہے, چلے پہ چلے ہیں, فلاحی اداروں میں خوب نام ہو رہا ہے, خوب کام ہو رہا ہے, لیکن وراثت نہیں دیتے. میرے پیارے دوستو یہ مالی حق جو ہے یہ دینے کی ہے, ایک پیسے بدل کے بدلے میں 700, میرے مرشد فرماتے ہیں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. کتنی؟ ایک پیسے کے بدلے میں, گویا ایک روپے کے بدلے میں کتنی ہوئی؟ 70,000. میں حقیقت اپنی بات عرض کرتا ہوں, میرے پاس 70,000 ہے, کیا 700 نہ نکلے نمازیں؟ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکے نا, کیا اتنی نمازیں ہم ایک روپے کے بدلے میں دے سکتے ہیں؟ پھر ایک عام کہ جی مزدور ہے, مزدور کو مزدوری پر لگاتے ہیں, اس کا پیسہ روک لیتے ہیں کہ جی اگر مزدور, اگر ہم نے اس کو پیسہ دے دیا تو کل مزدوری کرنے نہیں آئے گا. یعنی کتنی عجیب سوچ ہے. اور سارا زور, اچھا یہ ہمارے اشراف کا جو طبقہ, اشراف مالدار, اپنے بچوں کو ایک ایک وقت میں 5-5, 10-10 ہزار کی شاپنگ کراتے ہیں, اور تنخواہ روکنی ہوگی تو مالی کی تنخواہ روکیں گے اور ماسی کی روکیں گے. وہ بیچاری غریب جس کے پاس پہلے علاج کے پیسے نہیں, اس کی تنخواہ روک لی, بچہ بیمار ہے وہ پیسے مانگ رہی ہے کہ ذرا دے دو، کیا ابھی اسے مانگنا شروع کر دیا، اور بچوں کی فیسیں ہی اب تو وہ جن اسکولوں میں داخل کرتے ہیں وہ تو تین تین مہینے کی ایڈوانس لیتے ہیں، چھ چھ مہینے کی ایڈوانس لیتے ہیں، وہاں لٹا رہے ہیں، لیکن وہ سارا نزلہ گرتا ہے اس غریب کے اوپر کہ ماسی کی روک لی، اور ایک غریب اور بھی ہے، امام صاحب صاحب سیٹھ صاحب جو ہے چونکہ مسجد کی کمیٹی کے ممبر ہے نا، سیکرٹری ہیں، صدر ہیں یا کچھ بھی ہیں، اپنے کام پورے کریں گے، نزلہ امام مؤذن قاری صاحب پر گرائیں گے، کتنا عجیب عالم ہے، مالی جو حق ہے میرے پیارے دوستو وہ مال کا حق ادا کر لیں، ہمیں ضرورت قرضہ ہے واپس کریں، اگر زکات زکات انگریزی 30 جون یا 31 دسمبر نہیں بلکہ اسلامی مہینے سے کرے اس کا حساب، بے شک کلوزنگ کرتا رہے 30 جون کو 31 دسمبر کو، بے شک اپنا وہ حساب کرے، لیکن زکات کے حساب 30 جون اور 31 دسمبر سے نہیں، وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوگا، لہذا نماز ہے، مال ہے، زکات ہے، اور میرے دوستو جن کے ذمہ حج واجب ہو جائے، حج فرض ہو جائے، تو حج میں تاخیر کرنا گناہ ہے، بچی کی شادی، یا آج کل میں مصروف بہت ہوں، اور دیکھیے رشوت کا بھی ایک مسئلہ، ارے مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ رشوت دینے کی گنجائش ہے کیونکہ میں مجبور ہوں نا، جیسے زکات کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مقروض ہے تو اس کے پاس جو مال ہے تو قرض کی قیمت اس میں سے مائنس یعنی منہا اور کم کی جاتی ہے، صحیح ہے نا جناب، قرضے کو نکالتے ہیں نا، اب ایک سیٹ صاحب کا فیکٹری ہے، انہوں نے 10 کروڑ روپے قرضہ لے کر دوسری فیکٹری لگا لی، اس طرح تو ہمارے سارے بیوروکریٹ، سیاستدان اور مل اونرز، مالکان سارے کے سارے زکات سے مستثنی، بیچارے غریب ہے نا، بلکہ فری سروس ہے تو سب مستحق زکات بن گئے، ان کو زکات بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر ان کے پاس بینک میں 10 کروڑ روپے رکھے ہوں گے تو 20 کروڑ کے بیچارے مقروض ہوں گے، میرے پیارے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ جو زکات جو قرضہ نفع اٹھانے کے لیے لیا جاتا ہے وہ قرضہ نہیں، اس میں سے منہا کیا جائے گا، کیونکہ ایک فیکٹری موجود ہے، اب یہ جو دوسری فیکٹری لگا رہا ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نفع اٹھانے کے لیے لگا رہا ہے، لہذا نفع کی خاطر جو قرضہ لیا جائے گا وہ زکات کے حساب میں سے منہا نہیں کیا جائے گا، کیوں مصطفیٰ ٹھیک ہے نا، ذرا نازک مسئلہ ہے نا، تو اسی طرح سے یاد رکھے رشوت ایک ہے دفع ضرر کے لیے، یعنی نقصان سے دور کرنے کے لیے، اور ایک رشوت ہوتی ہے فائدہ نہ ملنے کی وجہ سے، یاد رکھیے گا میرے پیارے دوستو، ایک ہے جی اگر ہم رشوت نہیں دیں گے تو فائدہ نہیں ملے گا، تو یہاں پر رشوت دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فائدہ اٹھا رہا نا، ایک یہ تھا کہ ہاں کہ مجھے نقصان ہوگا، وہاں پر گنجائش یہ جناب کہ آپ رشوت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، سبحان اللہ، ایک واقعہ سنایا ہمارے ایک عالم دوست نے، حضرت ماں ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ نے، ماں ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں حج کے جانے کا ارادہ فرمایا، تو اس کی وجہ سے جو قوانین نے تصویر کھچوائی، تو مولوی صاحب نے سنایا کہ حضرت کا ایک خادم تھا حج کی وجہ سے تصویر کھچوائی، اس بات کو 2-3 مہینے گزر گئے، تو ایک دن خادم تھا، اب بعض خادموں کو بھی ذرا چھیڑنے کا شوق ہوتا ہے، جیسے لوگوں کو مولوی کو چھیڑنے کا شوق ہوتا ہے، مولویوں کو لڑانے کا بھی شوق ہوتا ہے، کیا وہ بیان میں وہ بول رہے تھے تم بتاؤ. یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, مستی ہے مستی. تو بعض مریدوں کو بھی مستی ہوتی ہے, شاگردوں کو بھی ہوتی ہے. تو اس نے پیر دبا رہا ہے, پیر دباتے دباتے حضرت سے کہا, اب دیکھیے انداز دیکھیے, بڑا میٹھا انداز ہوتا ہے نا چھیڑنے کا بھی. اس نے کہا حضرت مبارک ہو آپ کا حج کا ماشاءاللہ پروگرام بن گیا, حج مبارک ہو. خاموش رہے, کچھ نہیں فرمایا, مسکرائے ذرا سا اور کچھ نہیں فرمایا, خاموش رہے. دیکھیے یہ انداز ہے نا, میٹھی چھری کیسی ہوتی ہے. پہلے حج کی خوشخبری, اب دیکھیے. انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو سرکار کے لوگ آپ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, حضرت کی شخصیت ماشاءاللہ اللہ نے ایسی تھی کہ بڑے بڑے افسران, کہا حضرت آپ کے تو بڑے بڑے افسر شاگرد مرید, آپ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اگر آپ حج کے لیے تصویر نہ کھینچواتے اور ویسے ہی چلے جاتے. دیکھا آپ نے, اب چھیڑا نا. تو ہمارے عالم دوست نے سنایا کہ بس یہ سننا تھا کہ حضرت کے چہرے پر عجیب کیفیت آئی, سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہتا ہے نا وہ. تو حضرت ماں ادریس صاحب کا دلوی رحمت اللہ فرمایا, سن لو, جب سے میں نے تصویر کھچوائی ہے آج 3 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں, 3 مہینے ہو گئے, میں رات کو سکون سے اب تک نہیں سویا. یہ اللہ والوں کے دل پر وہ جو ایک مان لو گنجائش کی بھی بات ہو کہ جی شریعت نے گنجائش دے دی ہے, لیکن ان اللہ والوں کے دل پر اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش کہ ایسا موقع ہوتا کہ اس موقع سے بھی اس پر بھی ہم اللہ تعالی کی کامل رضا اور خوشی پر عمل کرتے اور گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتے. تو یہ ہے وہ چیز کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بحالت مجبوری کو ایسا عمل کرنا بھی پڑا جو اصول کے خلاف ہے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں, ایسا نہیں میرے دوست. تو توبہ کی آخری شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر وہ حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرے میرے دوست, ورنہ یہ جو جانی حقوق ہیں اور یہ جو ہمارے ذمے مالی حقوق ہیں میرے پیارے دوستو یہ ہمیں پھنسوانے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے سچی توبہ کی, کیونکہ ان 4 شرطوں کے ساتھ توبہ قبول ہوگی. ان 4 شرطوں کے ساتھ پھر توبہ قبول ہوگی. نمبر 1 یہ کہ گناہ سے الگ ہو جائے. نمبر 2 یہ کہ اس پر ندامت ہو, اور نمبر 3 یہ کہ اس پر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ ایسی نالائکی کی حرکت نہ کروں گا, اور نمبر 4 یہ کہ اگر کوئی مالی حقوق ہے کوئی جانی حقوق ہے تو ان حقوق کو واپس کریں. ہمارے سلسلے کے اب ایک بڑے بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, ان کا نام دنیا جانتی ہے, دادا پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے, جب توبہ کی تو جس کا جو ڈاکے کا مال تھا وہ سب واپس کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے سچی توبہ نصیب فرما دے. اچھا ہمارے ایک دوست ہیں اسامہ, ان کا نام ہے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے, آپریشن بھی ہے کامیاب فرما دے. اور ایک بھائی نظام الدین صاحب کے, ان کی پریشانی کے لیے بھی اللہ ہماری بھی پریشانیاں ان کی بھی پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے ان کے بیٹے کو ہدایت بھی دے اور ہمیں اچھے اخلاق اپنے کرم سے نصیب فرما دے. اور جو تکلیف رہتی ہے جسم میں کسی قسم کی بھی ہمارے ان دوست کو بھی یا ہم کو بھی اللہ تعالیٰ تمام تکلیفوں کو عافیت نصیب فرما دے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما, ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ ہمارے دن کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے رات کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے جلوت کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خلوت کے گناہوں کو معاف فرما. اور یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اس گناہ کی ہماری گناہوں کی عادتوں کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اے کریم مالک گناہوں پر سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ گناہ کرتے کرتے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے, قبر کی منزل قریب آ رہی ہے. یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجئے. اور یا اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ اب تک جو آپ ہم آپ کے قرب سے محروم ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس ان آثار کو اور ان گناہوں کی نحوست کو دور فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ کامل یا اللہ تعالیٰ اپنی رضا و خوشی نصیب فرما دیجئے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور تلافی بھی فرما دیجئے. اور اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رضا اور خوشی کی زندگی یا اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. شریعت و سنت ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق یا اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری جانوں کو قبول فرما, ہمارے اموال کو قبول فرما, ہماری عزتوں کو قبول فرما, ہمارے گھر والوں کو قبول فرما, ہمارے اللہ اولادوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنی معافی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ یہ جو مضمون یا اللہ پیش کیا گیا آپ کی رحمت اور مغفرت کا مضمون, یا اللہ اس کو اپنی مغفرت کا بہانہ بنا لیجئے. یا اللہ آپ کی عظمت کا, آپ کی یا اللہ تعالیٰ صفت رحمت کا, صفت مغفرت کا ہم حق ادا نہ کر سکے, یا اللہ اس قصور کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کو, تمام اہل مجلس کو, اور یا اللہ ہمارے رشتے دار دو صحابہ کو معافی کا یا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ کفارہ سیاد بنا دیجئے. یا اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے جو ذمہ حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی توفیقات اور عنایات کی بارش فرما دیجئے. اور یا اللہ توفیقات عطا فرما دیجئے کہ ہمیں جو ذمہ ہمارے ذمہ حقوق ہیں ہم حقوق کو ادا کریں. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ بے روزگار کو حلال روزگار اور ہم سب کو بھی حلال روزگار, عافیت, فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ بیماروں کو, ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا, اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا, اپنی رحمت کا ذریعہ بنا, ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ ایمان کامل کا ذریعہ بنا اور اپنی محبت کا اور اپنے جذب کا ذریعہ بنا دیجئے. اور اپنے کرم سے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ ہماری جھولیوں میں بڑھائے دیجئے اور ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجئے. اپنی محبت سے, اپنی معرفت سے, اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. بے ڈھنگے یا اللہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں جانتے, یا اللہ ہمارے اس بے ڈھنگے پن کو معاف فرما, ہماری کمزوریوں کو معاف فرما, آپ کی عبادت میں کمی ہے اس کمی کو معاف فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ربنا تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا.